الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاني فقد دخل الجنة وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات المعزز خواتین الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس موضوع کی اہمیت کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جناب نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام ایک شدید محبت، ایک عشق، ایک والہانہ تعلق اس امت میں موجود ہے. اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہودی پریشان ہیں اس بات سے، ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان لینے کے لیے تیار ہیں. اور یہودی جیسے کہ عرض کیا گیا اس دنیا کی شدید محبت رکھتا ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار برس کی عمر دی جائے. تو یہ بالکل کنٹراس کہ وہ شدید محبت رکھتے ہیں دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، اور مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے قرآن کے لیے مرنے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ بہرحال ریسرچ کر کے اس حقیقت کو وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں سے اگر نبی کی محبت نکال دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس، احترام اور محبت نکال دی جائے، تو یہ مسلمان نہیں، پھر راک کا ڈھیر ہے۔ تو بہرحال ایک مثبت جذبہ، ایک پازیٹو جذبہ ہے الحمدللہ جو مسلمانوں میں موجود ہے۔ البتہ یہ محبت اور عشق جو ایک جذبہ ہے، یہ بالکل اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کو اگر صحیح ڈائریکشن، صحیح سمت نہ دی جائے، صحیح سمت متعین نہ کی جائے، تو پھر یہ محبت کا جذبہ غلو میں ایک حد سے آگے بڑھ کر شرک یا بدعت کی صورت میں ظاہر ہوتا، جس کی ایک مثال کرسچینٹی ہے۔ موجودہ دور کے عیسائیت، خاص طور پر اس کی ایک بدترین مثال کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے اتنی محبت کی کہ ان کو رسول کے درجے سے بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شامل کر دیا، غلو کیا دین میں۔ لا تغلو فی دینکم ولا تقولو ثلاثہ، اللہ پاک نے منع فرمایا اپنے دین میں غلو نہ کرو اور تین خداؤں کی بات نہ کیا کرو، سورہ نساء میں اس کا تذکرہ آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت اور عشق اگر صحیح سمت میں نہ ہو، صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، تو پھر یہ شرک یا پھر بدعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس مثبت جذبے کو صحیح طور پر استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ اس جذبے کو، اس کو محبت کے صحیح ڈائریکشن دی، صحیح راست میں اس کو اختیار کر کے مسلمانوں سے جو بھی صلاحیتیں تھیں وہ دین کے غلبے کے لیے استعمال فرمائیں۔ لہذا آج بھی جیسے عرض کیا گیا، کل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ عشق اور محبت کا جذبہ کہیں بدعت کی صورت میں، کہیں کیا لفظ استعمال کیا جائے، ایک حد سے بڑی ہوئی ایک جذبے کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، اور نسبتاً پہلے کے مقابلے میں تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ ایک عید کا تصور دیا گیا، عید میلاد النبی پہلے ہوا کرتا تھا، باقاعدہ نمازیں بھی پڑھی گئیں، لباس بھی نیا پہنا گیا اور ایک دوسروں کو مبارکباد بھی دی گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی۔ سنت اور بدعت کا ایک بنیادی فرق نوٹ کر لیجئے۔ سنت وہ عمل ہے کہ جو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ وہ موجود ہے، اور دو عید دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور دونوں میں انتہائی سنجیدگی کا عالم ہے، خوشی منانے میں سنجیدگی اور وقار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اس کے لیے اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ مسلمانوں کا، اور اللہ کی جناب میں شکر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے، اور اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے فطرہ ادا کیا جاتا ہے، جو غریبوں کا حق رکھا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ عید الاضحیٰ یہ قربانی کی عید ہے، جس میں غریبوں کا 1/3 حصہ رکھا قربانی کے جانور میں، تو خوشی منانے کا بھی ایک باوقار طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ کہیں سے بھی ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صحابہ کے عمل سے کہ اس موقع پر کوئی لائٹیں بنائی جائیں۔ ایل ای ڈیز کروڑوں کی تعداد میں کراچی میں لگی ہوئی تھی، اسی طرح جھنڈے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، پھر یہ کہ کھانے بٹ رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو محبت ہی کی وجہ سے، مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے یہ اس کا اظہار اس طرح ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک انہیں صحیح راستہ عطا فرمائے، محبت کا، عشق کا، جو اصل تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن بہرحال جو یہ کام پروموٹ کر رہے ہیں بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، صرف تعصب کی بنیاد پر، قیامت کے دن نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات ہونے والی ہے، اور پیغمبر، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع کچھ اور ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں، پیغمبر کو روک دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جام کوثر پر پانی پلانے سے یا مشروب پلانے سے۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتے بتائیں گے انہیں کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا، بدعات پیدا کی، غلط رسومات پیدا کی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ اور بدعت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ شیطان کا ایک ایسا وار ہے، ایسا حملہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھ رہا ہو تو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے سے اللہ کے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ میں نے بڑا مشہور واقعہ سنایا تھا آپ کو، ایک بزرگ جو تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے تھے، ایک دن تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی، شیطان نے سلا دیا انہیں، سارا دن ان کو افسوس رہا، دکھ رہا، افسوس اور دکھ کے ساتھ اللہ کی جناب میں معافی مانگتے رہے۔ دوسرے دن شیطان عین تہجد کے وقت آیا اور ان کو اٹھایا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے۔ وجہ یہ تھی کہ سارا دن ان کو افسوس رہا، دکھ رہا، توبہ کرتے رہے، اللہ کی جناب میں درجات بلند ہو گئے۔ تو شیطان نے پھر ایک ایسا ہتھکنڈا شروع کیا کہ انسان سے گناہ بھی کروائے اور اس کو نیکی سمجھ کے کرے، یہ ہے بدعت۔ ایسا کام جو دین میں جس کی گنجائش نہ ہو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، یہ بدعت ہے، اور بدعت کرنے کے بعد انسان اس گناہ پر توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ گویا ایک ایسا گناہ کو جو انسان کرے اس کو نیکی سمجھ کے کریں اور اس پر توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، یہ ہے بدترین عمل۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بدعات سے محفوظ فرما دے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی کیا بنیادیں ہیں جو کہ فراہم کی ہیں۔ لہذا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 157 کا ایک حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، انشاءاللہ آج اس کا آخری حصہ ہم پڑھیں گے۔ اعادے کے طور پر میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ طویل آیت ہے، پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سابقہ کتابوں میں جو پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلاۃ والسلام، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا معرف القرآن کی طرف، تفہیم القرآن کی طرف، کہ اس آیت کے تشریح میں الحمدللہ وہ ساری کوٹیشن موجود ہیں تفاسیر میں کہ کیسے انجیل میں، بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اور مزید اضافہ کر دوں آج کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جو کتاب کہہ رہی ہے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان اور صحابہ کا کیا درجہ ہے۔ جب یروشلم فتح ہوا ہے، فتح کے وقت یروشلم جب اس کو گھیر لیا گیا تو جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان ایک ایسا بادشاہ نہیں دیکھتے کہ جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ یہ فتح کرے گا، ہم تو نہیں دیکھتے تمہارے درمیان۔ جو بھی وہ وقت کے کمانڈر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہ ایک ایسے بادشاہ کی بات کرتے ہیں جس کی تمام تر صفات وہ ہیں کہ جو آپ میں موجود ہیں، لہذا آپ تشریف لائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے ہیں، ایک اونٹ، ایک غلام، اور راستے کا سفر جو جتنا بھی جو سامان تھا وہ اونٹ پر سفر طے کرنے کے لیے رکھا، اور یروشلم کا سفر کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں طے یہ ہوا کہ ایک مرتبہ غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور ایک مرتبہ امیر المومنین اونٹ پر بیٹھیں گے، کیونکہ اونٹ پر دو ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کوئی سامان بھی تھا۔ سفر طے کرتے ہوئے جب آخری منزل کو پہنچے تو صورتحال یہ بنی کہ غلام کی باری آ گئی اوپر بیٹھنے کی اور امیر المومنین کی باری آ گئی نکیل پکڑ کر چلنے کی۔ غلام نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے واسطے یہ مسلمان مجاہدین میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور امیر المومنین نیچے آ رہے ہیں۔ فرمایا عمر فاروق نے جو فیصلہ ہوا تھا اسی کے مطابق ہوگا، اور دیکھا لوگوں نے کہ آ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق یروشلم کی فتح کے موقع پر اس حال میں کہ نکیل پکڑے ہوئے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہے، راستے میں بارش ہوئی ہے تو کچھ کپڑوں پر کیچڑ بھی لگا ہوا ہے، اور تشریف لا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا اوپر سے کہ ہاں یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، چابیاں حوالے کر دیں، یروشلم بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ان واقعات کی طرف کہ جو نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نشانیاں بھی موجود تھیں، اور کیسے پہچانتے تھے یہ پیغمبر کو۔ قرآن گواہی دیتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہیں. یہود و نصارہ پہچانتے تھے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ کاموں کا تذکرہ ہے, اس کا بھی اعادہ کر لیتے ہیں. فرمایا یأمرہم بالمعروف, جب وہ رحمت للعالمین تشریف لائیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے. نیکی ہر کام, ہر معروف, ہر نیکی کا کام معروف ہے, لیکن سب سے بڑا معروف یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے روکیں گے. منکر ہر برائی کو کہتے ہیں, لیکن سب سے بڑی برائی جو تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ ہے شرک, لہذا شرک سے روکیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیں گے. اشکال یہاں موجود ہے, وہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ پاکیزہ چیز تو پہلے سے حلال ہوتی ہے, پھر حلال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی, لہذا نبی کریم تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام, تمام پاکیزہ چیزوں کو دوبارہ سے انسانیت کے لیے حلال کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, تمام خبیث اور نجس چیزوں کو حرام قرار دیں گے. خبیث اور نجس چیز اگر حرام ہے انسانیت کے لیے, اچھی نہیں ہے, تو کیوں پیدا کی اللہ پاک نے؟ یہ ایک اور سوال آ گیا. اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو ایک باغ میں عارضی طور پر رکھا اور ان کو حکم دیا کہ کلا من کھاؤ اس باغ سے جہاں سے چاہو با فراغت, فلا تقربا ہادہ الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکون من الظالمین, تو گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. جیسے وہاں امتحان لے کر ایک سائیڈ میچ کھلا کر اب ٹیسٹ میچ کا موقع ہے, اسی طرح دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ پاک نے یہ چیزیں اس لیے پیدا فرمائی کہ امتحان لیا جائے, کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے یا نہیں. اور آج سائنس بتاتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں قرآن و حدیث میں جن کی ممانعت آئی ہے, وہ انسان کے لیے, انسانیت کے لیے, اس کے اخلاق کے لیے, اس کے کردار کے لیے انتہائی مضر ہیں. جو قوم سود کھاتی ہے اس میں سب سے بڑی برائی کیا آتی ہے؟ دل کی سختی, وہ درندہ بن جاتے ہیں, وحشی بن جاتے ہیں. جو قوم سور کھاتی ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کا ایک بہترین مظاہرہ کرنے والے, بے حیائی اور فحاشی کا عملی اظہار کرنے والے, وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح شراب کے جو نیگیٹوز ہیں وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ تمام نجس اور ناپاک چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی, وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں. انسان اگر اس کو استعمال نہ کرے تو ایک روحانی ترقی حاصل ہوگی, اور استعمال کرے گا تو درندگی پیدا ہوگی. یہ ہے دونوں میں ڈفرنس. اسی طرح پانچویں چیز فرمائی, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور دور فرما دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر لادے جانے والے بوجھ اور توق جو ڈال دیے گئے تھے. مشرکانہ عقائد جتنے بھی رہے ان سب میں رسومات کا ایک تومار ہوتا ہے, بدعات کا ایک تومار ہوتا ہے جو انسانیت پر لاد دیا جاتا ہے. اور آج بھی یہ رحمت للعالمین کی امت, واقعہ یہ ہے کہ ان رسومات کے تومار تلے دبی ہوئی ہے. رحمت للعالمین نے آ کر جو دین فطرت عطا فرمایا وہ آسان دین ہے, اس پر عمل کرنا آسان ہے ہر انسان کے لیے. ہم نے اپنے اوپر خود وہ رسومات ڈال دی. دوبارہ سے صرف اشارہ کر سکتا ہوں, شادی کے موقع پر انتہائی عجیب قسم کے رسومات ہیں جو ہم نے خود لادی ہوئی ہیں, ورنہ شادی یا نکاح کا کام انتہائی آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, مسجد میں نکاح کیا جائے وہیں سے رخصتی ہوں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مہر کی ادائیگی ہو لڑکے کی طرف سے, ولیمے کا کھانا ہو لڑکے کی طرف سے, لڑکی والوں پر کوئی معاشی بوجھ نہیں رکھا ہمارے دین نے. آسان دین ہے یا نہیں؟ ہم نے خود مشکل بنایا. مہندی کی رسم ہوگی, مائیوں کی رسم ہوگی, ناچ گانا ہوگا, جہیز دھان دہیج ہے بیسکلی یہ لفظ جو آیا ہندوستان سے, ہم نے اس کو لازمی قرار دے دیا. اسی طرح جہیز ہوگا, اور دنیا بھر کی خرافات, دنیا بھر کی بے حیائی کا کام ہم نے نکاح کے موقع پر کیا. نکاح کرنا مشکل سے مشکل تر بنا دیا. معذرت کے ساتھ یہ جگہ نہیں ہے یہ بات بیان کرنے کی، لیکن بہرحال حقائق بیان کرنے ہوں گے. نکاح کرنا مشکل سے مشکل تر اور زنا کرنا آسان سے آسان تر ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں، آسان سے آسان تر، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں بہت سارے لوگ اس زنا کو، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن جو نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ الفاظ نکاح کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں، اس کو مشکل کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مرنا مشکل ہو گیا، جب تک بہت سا پیسہ نہ چھوڑ کر جائے رسومات کے لیے، بدعات کے لیے، اس وقت تک مرنا مشکل ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے ان تمام بدعات سے رسومات سے آزادی دی انسانیت کو، اور ایک فطری دین عطا فرمایا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دوسرا حصہ مکمل ہوا. ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے. بعض حضرات کہتے ہیں ایک ہی بات آپ بار بار کہتے رہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو تذکیر و یاد دہانی ہے. فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ تو یاد دہانی کروائیے، آپ تو ہیں یاد دہانی کروانے والے، اور اس خطبہ جمعہ میں بنیادی طور پر انہی چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا آخری بات جو اس گفتگو سے متعلق ہے. چار تعلق کی بنیادیں ہیں نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو گن لیجئے اچھی طرح، ہو سکے تو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157. نمبر ایک، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. سب سے بنیادی تعلق نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا ہر امتی کا کیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کر لیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. پیغمبروں کی دعائیں ملتی ہیں کہ ہمیں آخری نبی کی امت میں شامل فرما دے. یہ بہترین امت ہے. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بہت بڑی سعادت. اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی لازمن جنت میں داخل ہوگا، میرا ہر امتی لازمن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے، سوائے اس کے جو قبول نہ کرے. قیل من یابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے، فرمایا من اطانی فقط دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ لازمن جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، قبول نہیں کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جنت میں جانے کا کرائیٹیریا، جنت میں جانے کا معیار، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت کے جذبے سے جو اتباع بنتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. 1,57,00,000,000 سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں کہ جو الحمدللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. گویا اقرارم باللسان، زبان سے اقرار کرنے والوں کی تعداد 1.5 سے زیادہ ہے. 7 انسان دنیا میں رہتے ہیں جن میں سے 1.5 مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن ذرا اپنا جائزہ لیجئے، کیا یہ واقعتاً سارے کے سارے مومن بھی ہیں؟ واقعتاً ایمان ان کو حاصل بھی ہے؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران میں، وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی غالب ہوگے، تمہارا ہی دین غالب ہوگا اگر تم مومن ہوئے. آج مسلمان مغلوب ہیں یا غالب ہیں؟ یہ اہم سوال اپنے آپ سے کیجئے. اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، غریب الغربا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فَتُوبَا لِلْغُرَبَا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. بس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا لوگ اجنبی سمجھیں گے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، فینیٹکس ہیں، بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اتنا مشکل ہوگا دین پر عمل کرنا گریجولی کہ جیسے ایک شخص کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا جائے، اور جس طرح وہ انگارہ والا شخص ہاتھ پر رکھا ہوا ہو جو بے چینی محسوس کرے، ایسے آئے گا ایک دور دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے. لیکن حضور نے فرمایا خوشخبری ہے، فَتُوبَا لِلْغُرَبَا، ان لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرتے ہوئے، پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے اجنبی بن جائیں، لوگ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں. فَتُوبَا لِلْغُرَبَا. تو بہرحال اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیں پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. دنیا میں بھی آج ہماری عزت کا حال کیا ہے؟ سلامتی کونسل، اس کے ممبروں میں کہیں مسلمان ملک ہے؟ پاکستان کا نام بھی کہیں آتا ہے؟ کہا جاتا ہے ہم 3 میں نہ 13 میں، کہیں پر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. مسلمان ہی راگ کا ڈھیر ہیں، اقبال کے الفاظ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. دنیا میں 1.5 ارب انسانوں کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کوئی سے ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. ایٹمی طاقت مسلمان، الحمدللہ، بلیک گولڈ پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں. اسی طرح اور دیگر جو کرنسیز ہوتی ہیں، گولڈ ہو یا بلیک گولڈ ہو، مسلمانوں کے ہاتھ میں. افرادی قوت الحمدللہ ہمارے پاس، دنیا کا ذہین ترین انسان مسلمان. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت میں، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت میں آج کہیں ہماری حیثیت بھی ہے؟ کوئی بڑے فورم پر ہماری بات مانی بھی جاتی ہے؟ دنیا میں اگر کسی کا خون بہ رہا ہے، خون، وہ صرف مسلمان ہے. ذرا غور کیجئے گا، مسلمانوں کو قتل نہیں بتاتے، بتاتے ہیں اتنے افغانی مارے گئے، کشمیری مارے گئے، فلسطینی مارے گئے، چیچنین، بوزنین، برمی، نام لے کر الگ الگ بتاتے ہیں یہ برمے کے لوگ ہیں، یہ افغانستان کے لوگ ہیں. یہ مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ محمد کے امتی ہیں جن کا قتل عام ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج زبان سے اقرار کرنے والوں کی تعداد تو 1.5 ارب، لیکن دل سے یقین کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر. لہذا سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلا تعلق نبی کریم سے علیہ الصلات والسلام، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. اور ایمان لانے کے لیے بحمد تعالی ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ موجود ہے وہ قرآن حکیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نمبر 2، وعزرو، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم اور احترام کیا. توقیر اور تعظیم اور احترام کتنا، قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں ان سے ایسے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے ادب احترام نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی پیارے نبی کا نام مبارک آئے، ایک مسلمان کے دل سے، اندر سے والہانہ طور پر درود شریف نکلنا چاہیے جناب نبی کریم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک محبت اور عشق اس درجے میں ہو کہ جیسے ہی پیارا نام محمد آئے علیہ الصلوۃ والسلام، واقعہ یہ ہے کہ اندر سے ایک جذبہ ہو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنے کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طرح صحابہ کرام عزت اور احترام کتنا کیا کرتے تھے، میں نے عرض کیا کہ جیسے ایسے غور سے سنتے تھے صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ذرا جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنی توجہ سے سنتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بہرحال یہ عزت و احترام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی، اس کے لیے بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، حتی اکونا احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، من والدی اس کے والد سے، و ولدی اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. جائزہ لیجئے اپنا ذاتی حیثیت میں، کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہے جیسے کہ اس روایت میں بیان کیا گیا. سیدنا عمر فاروق ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے شدید محبت ہے. حضور نے فرمایا، اے عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ فوراً جواب نہیں دیا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر انتظار کیا، توقف فرمایا، تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا، جی ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تبسم آیا، فرمایا ہو المطلوب، یہی مطلوب ہے کہ ایک مومن اپنی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی تو زیادہ محبوب تر ہیں اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ. لہذا اپنا جائزہ لے، ہم شخص اپنا ہر شخص اپنا جائزہ لے، کیا واقعتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے، اتنا ہی توقیر اور تعظیم اور احترام کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر تین، ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی حمایت کی، ان کی تائید کی، کس کام میں؟ یہ ہے اہم ترین نقطہ، سمجھ لیجئے، یہ محبت اور یہ عشق اگر نصرت اور حمایت کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے تو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اور یہ محبت اور عشق اگر بدعت کی طرف لے کے جا رہا ہے، غلو کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. لہذا نصرت اور حمایت نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام کس کام کے لیے؟ میرے بھائیوں بڑا اہم سوال ہے، پیغمبر اس دنیا میں کس لیے تشریف لائے؟ کوئی مقصد ہے، کوئی آبجیکٹو ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام؟ رب کائنات تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرما رہا. سورہ سب آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، بالهدى، الہدا کے ساتھ، یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد. اب یہاں سوال اپنے آپ سے کیجئے، کیا محمد الرسول اللہ نے یہ مقصد حاصل نہیں کیا؟ الحمدللہ حاصل کیا، پوری 21 برس کی جد و جہد، 23 برس کی جد و جہد اس پر گواہ، پورا مکی دور، مدنی دور، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ کی زبان مبارک پر الفاظ ہیں، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، رحمت للعالمین تو تشریف ہی اس لیے لائے کہ باطل کا کما کریں اور حق کو غالب کریں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، یہ تو صفات بیان ہو رہی ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی. یہ نصرت اور حمایت آج بھی درکار ہے، یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے انشاءاللہ. یہ نور توحید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی روشنی سے تمام دنیا روشن ہو کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، لیکن محمد رسول اللہ کا لائے ہوا دین، عادلانہ نظام پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا. آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ العزیز. میرے بھائیوں ایسا ہونے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہے بہت اہم سوال، کیونکہ دین تو غالب ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرا اور آپ کا کچھ پسینہ، کچھ پیسہ، کچھ صلاحیتیں اگر نہیں لگی تو ہم محروم رہ گئے، اور لگ گئی انشاءاللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونے والی ہے. میرے بھائیو آخری حدیث سنا رہا ہوں، ایک حصہ رہ گیا اس آیت کا، اس انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا میری خواہش ہے میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. صحابہ حیران ہوئے، الیسنا اخوانک، اے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے مومن و معاون ہیں اس مشن میں. فرمایا یقیناً تم میرے بھائی ہو، میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو، وہ قرآن ویسے ہی قرآن پر ایمان لائیں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے، میرے مومن و معاون بنے ہو. میری خواہش ہے میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. میرے بھائیوں اس بات کو ذرا غور سے سنیے، کیا پیغمبر کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی؟ یقیناً کی جائے گی قیامت کے دن انشاءاللہ. ان لوگوں کی سعادت کا حال سنیے کہ جو قیامت کے دن بلائے جائیں گے کہ آج آپ کی ملاقات ہے محمد رسول اللہ سے علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ آپ ان کے مومن و معاون بنے تھے. بن دیکھے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر محمد کے دین پر عمل کیا اور محمد کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے رہے، آج تمہاری ملاقات ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی تعلق کی بنیاد رہ گئی، وقت ختم ہو گیا، البتہ ترجمہ سن لیجئے. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہ ہے وہ نور ایمان، نور ہدایت جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.